أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. یہ سورہ منافقون کا پہلا رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. حقیقت نفاق کے موضوع کا یہ تیسرا درس ہے جو انشاءاللہ آج ہوگا. یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی. غزوہ بنی المصطلق غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا. اس سورہ مبارکہ میں جو واقعات غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر رونما ہوئے اور ان میں منافقین کا جو کردار تھا اور بالخصوص عبداللہ بن عبی کا، اس منافقانہ کردار پہ تبصرہ اور اسے بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ کس طریقے سے یہ منافقین اپنی جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر کوئی بات کہہ کر فوراً اس سے انکار کر دیتے ہیں. اور یہاں ایک واقعہ جس سے عبداللہ بن عبی نے انکار کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا اور جو باتیں اس کی طرف منسوب کی گئی تھی وہ صحیح تھی. اس غزوہ بنی المصطلق میں دو تاریخی واقعات رونما ہوئے تھے. ایک پہ تبصرہ اس کے متعلق کے دوران انشاءاللہ آئے گا، اور اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ پچھلی دفعہ جو ہم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں یہود اور منافقین کے باہمی گٹھ جوڑ اور ان کے کردار کا جو مرحلہ وار جائزہ لیا تھا، اس میں اس کا کسی حد تک تذکرہ آیا تھا. دوسرا جو واقعہ ہے، جو واقعہ عفق کے نام سے معروف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی تہمت، اس کی تفصیلات اور اس پر تبصرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ذکر چونکہ سورہ نور میں ہے، اس لیے آج اس کی تفصیلات میں ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اب ان آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ نفاق کا نقطۂ آغاز جھوٹ ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جھوٹی گواہی. تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں جو ان کا طرز عمل اور جو ان کا عملی رویہ تھا اس کی وجہ سے, کیونکہ عام طور پر لوگ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو ایمان اور یقین نہیں ہے, اس لیے وہ اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, وہ اپنی قسموں کا سہارا لیتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی بات سچی کہنے والا اصلاً وہ جھوٹا ہے, اس لیے کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر اس کی تصدیق موجود نہیں ہے, اس پر اس کو ایمان اور شرع صدر اور یقین حاصل نہیں ہے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, یہ منافق کی ایک واضح اور پہلی نشانی اور علامت بتائی گئی ہے کہ وہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو دل سے وہ بالکل آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے. یہ اعتقادی نفاق ہے جو سب سے زیادہ خطرناک نفاق ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اگر آپ کو رسول مانتے ہیں تو وہ لوگ زبان سے مانتے ہیں, اس بات کو وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مفسرین نے یہاں ان المنافقین لکاذبون کے بارے میں مختلف تفاسیر اس کی بیان کی ہیں. ایک تو بھی آگے ایک واقعہ آ رہا ہے عبداللہ بن ابی کا, کیونکہ اس نے ایک بات کہہ کر اس کا انکار کر دیا تھا, تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو عمومی طرز عمل تھا کہ وہ کوئی بات کر کے اس کے بعد انکار کر دیتے تھے یا عام طور پر جھوٹ سے کام لیتے تھے, تو یہ ان کے اس عام طور پر جھوٹ کا تذکرہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں اتری ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. قسموں کو ڈھال جو ہے وہ اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری بات کا اعتبار قسم کھائے بغیر نہیں رہا تو پھر وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور یہ قسمیں کھانا ایک تو منافقین کا شیوا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب ورگلایا تو قسم کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا تھا. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی بات میں قسم کا سہارا لیتے ہیں. شیطان جو بات آدم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا وہ قاسمہما, ان دونوں سے قسم کھا کر وہ بات کہی کہ اللہ نے آپ کو اس درخت کے استعمال سے, اس کے پھل سے استعمال سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ دائمی بادشاہی آپ کو مل جائے گی. کتنی جھوٹی بات وہ کہہ رہا تھا اور وہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا. تو اس لیے جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کو بار بار قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے, وہ حقیقت کے خلاف بات بیان کر رہا ہوتا ہے تو اسے قسموں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈال بنا رکھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خود بھی راہ راست سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست سے جو ہے وہ روکتے ہیں. جو ڈال کا ذکر آ رہا ہے تو یہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ اب ہمارا نفاق اگر کھل جائے گا تو اس کے جواب میں ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے, تو پھر وہ وہاں جھوٹی قسم کو اپنے لیے ڈال بنا لیتے تھے. اور جو فسدوا عن سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ خود بھی اللہ کے راستے سے روک گئے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے مخلف ان کے حربے تھے، اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرنا اور منافقانہ طریقے سے لوگوں کو جہاد کے راستے سے روکنا، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر لوگوں کے اوپر اعتراض کرنا اور ان کو روکنا، اور بعض کا یہ کہ وہ منافقانہ اسلام کے اندر داخل ہونا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے ایک سازش یہ بھی کی تھی کہ صبح کے وقت ایمان لیا اور شام کو انکار کر دو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے لیکن کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ واپس لوٹ آئے ہیں. تو اس طریقے سے وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں. انہم سا ما کانوا یعملون، اللہ فرماتا ہے کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی بری حرکتیں کرتے ہیں وہ ہر دور میں اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. آج جو طبقہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے، بری حرکتیں کر رہا ہے، آج وہ اپنی ان بری حرکتوں کے پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ان چیزوں کو حکمت، مصلحت، روشن خیالی، ڈپلومیسی، پتہ نہیں کیا کیا نئے نام دے رکھے ہیں. ان پردوں کے اندر چھپا کر وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی انداز میں ان کے اس جھوٹ اور اسلام دشمنی کا راز جو ہے اس کو کھول دیتا ہے. اور جو لوگ ایمانی بصیرت رکھتے ہیں وہ اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ مصلحت اور حکمت کے پردے میں حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان سازشوں میں نام نہاد مسلمان پیش پیش. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. ایمان لانے کے بعد کفر سے مراد یہ تھی کہ یعنی وہ بظاہر ایمان کا جب دعویٰ کرتے تھے تو گویا کہ ایمان والوں میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن پھر وہ اپنے طرز عمل سے ایسے افعال کرتے تھے کہ جو سراسر کافرانہ فعل تھے، یا بعض اوقات اللہ اور رسول پر ایسا استہزاء اور تمسخر کرتے تھے، دین کا استہزاء کرتے تھے کہ جس سے وہ خود بخود ایمان سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے تھے. تو گویا کہ ایمان لا کر اور ایمان کے قریب آ کر پھر وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے. اس کے نتیجے میں اور ان کی جھوٹی قسموں اور بددیانتی اور خیانت اور دھوکہ دہی کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے کہ فتوب علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دی ہیں، فہم لا یفقہون، اب ان کے سمجھنے بوجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا. کتنی بدقسمتی ہے کسی انسان کی کہ خدا اور رسول اور خدا کے دین کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ دھوکے اور فراڈ اور بےمانی اور خیانت کی وجہ سے خدا اس کی سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے اس کو سلب کر کے اس کے دل پہ مور لگا دی. اس سے بڑی بدقسمتی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد حق اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، پھر وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز نہیں کر سکتے. ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں، وہ جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ منافقین ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، لیکن ان بڑی بڑی سازشوں اور اسلام دشمنیوں کے باوجود وہ ٹچ سے مس نہیں ہوتے. ان کے لیے وہ ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ جیسے کسی کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو یوں اڑا لیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا کردار کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ فتوب اعلی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں پہ اس وجہ سے مور لگا دی ہے، اب ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استداد اور شرع صدر جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان چیزوں سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جسے، ان کے جسم، ان کی ظاہری ڈیل ڈول تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے. بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کانہم خوشب مسندہ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گویا یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر کھڑے کر دیے گئے ہیں. یہاں تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی ظاہری ڈھیل ڈول، ان کے جسے، ان کے جسم جو ہیں وہ بڑے فربا اور جسم پھولے، اور مطلب یہ ہے کہ بظاہر خوشحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی بھی مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی بڑا مطلب یہ ہے کہ خوشحال اور خوبصورت چہرے والا، اور مطلب یہ ہے کہ اچھی ڈھیل ڈول والا انسان تھا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو تم دیکھتے رہ جاؤ، یعنی ان کی زبان، اور ان کی زبان سے مطلب یہ ہے کہ جو آوازیں نکلتی ہیں، اور جس طریقے سے وہ لفاظی کرتے ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو مطلب یہ مرغوب کرتے ہیں، وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ گزار آدمی سنتا رہے، وہ قائل ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی. کان نہ ہم خوشبو مسند ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ لکڑی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہے. یہ لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی کرنے کی جو تشبیہ منافقین کو اس سے دی گئی ہے، اس کی بھی مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں. دیکھیے، ایک لکڑی جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے خشک کرنے کے لیے، اس کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو آگ میں جلانا ہے. اس طرح یہ منافقین بظاہر ان کے جسم بڑی اچھی ڈیل ڈول کے وہ مالک ہوں، بڑے خوشحال ہوں، ان کے پاس سرمایہ اور روپیہ پیسہ بھی بہت ہو، ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی مطلب یہ کہ اچھی لگے، لیکن اصلاً یہ ان لکڑیوں کی مانند ہیں جو صرف ایندھن کے طور پر کام آتی ہیں، اور منافقین کا اخروی انجام جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی تھی، یا کوئی حکم نازل ہوتا تھا، یا کوئی جہاد کا جو ہے وہ اعلان ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی، جہاد فی سبیل اللہ کی پکار لگاتے تھے، تو ہر موقع پہ ان منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، کہ شاید ہمارا راز کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول نہ دیا گیا ہو، کہیں مسلمانوں کو ہمارے اندرونی حالات کا پتہ نہ لگ گیا ہو. تو جو بھی کڑکا آتا تھا، جو بھی مطلب یہ ہے کہ بات ہوتی تھی، اس کو گویا کہ یہ اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا راز جو ہے وہ سامنے کھل گیا ہو اور ہماری منافقت جو ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو گئی ہو. ہم العدو فاحذرہم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم العدو، یہ پکے دشمن ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہنا. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو کہ یہ منافقین اصل میں تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان سے ہوشیار رہو، یہ تمہاری صفوں میں جو ہے وہ پنپنے نہ پائیں. اور قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی مار ہو ان پر، خدا ان کو غارت کرے. انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی یہ سیدھے راستے سے الٹے جو ہے کیسے پھر گئے ہیں. اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر، یعنی یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی مار اور اس کی پھٹکار کے مستحق بن چکے ہیں اپنی ان بدامالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے. تو یہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ دشمن مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور ان کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی کو کرنا پڑی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نشاندہی کی، تو آج ہمارے پاس وحی کے ذریعے سے منافقین کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ تو ہے نہیں. اب اللہ نے اپنی کتاب میں جو ان کی علامات اور جو ان کی پہچان بتائی دی گئی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون لوگ منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا بالخصوص مسلمانوں کی صفوں میں کسی کلیدی عہدے پر، کسی اہم عہدے اور منصب پر پہنچ جانا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کو کہیں کوئی منصب اور عہدہ مل جاتا ہے، تو پھر یہ زمین کے اندر جو ہے اپنے ان ذرائع و وسائل سے جو ان کو حاصل ہوتے ہیں پورا فساد برپا کر دیتے ہیں، انسانی جانوں کو نہ قتل کرتے ہیں، کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اور ان فسادیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کو ناحق قتل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیداد اور املاک کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہچان اور یہ علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سے خوشیار رہو، یہی اصل میں تمہارے دشمن ہیں، خدا کی ان پر مار ہو، یہ کدھر الٹے پھر جو ہے وہ پاؤں گھوم رہے ہیں۔ اسلام کا سیدھا راستہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے کون سے ٹیڑھے راستے اختیار کر لیے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، سر کو مٹکا کر جو ہے چل پڑتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گمنڈ کے ساتھ آنے سے روکتے ہیں۔ یعنی جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ اب تمہارا نفاق جو ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تمہارا اسلام کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، تمہارے اندر محبت رسول نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی وفاداری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، رسول سے جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرواؤ۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا نفاق جو ہے وہ کھل گیا سب کے سامنے، یہ بات آشکارا ہو گئی کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور حضور سے دشمنی کرتا ہے، اور بعض اوقات تو نعوذ باللہ وہ حضور سے نفرت اور اکارت کا اظہار کرتا تھا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا کہ محمد اپنی سواری کو مجھ سے دور کرو، اس سے بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہی بدبو شخص جب اس کا نفاق بالکل کھل گیا تو پہلے یہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر یہ اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ خاموش رہتے تھے، معلوم تھا یہ کیسا آدمی۔ لیکن ایک واقعہ جو اسی غزوہ بنی المصطلق کے اندر ہوا تھا، اور اس کے بعد جب اس کا نفاق بالکل ظاہر و باہر ہو گیا، تو ایک موقع پر اس کے واقعے کے بعد جس کا ہم آگے مطالعہ کریں گے، جب یہ مسجد نبی میں ایسے ہی کھڑا ہوا نا، تو کتنے آدمی اٹھ گئے اور انہوں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کا بولا کہ بیٹھ جاؤ، تم جھوٹ بکواس کر رہے ہو، تم نہیں مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب اس کی اعلانیہ طور پر بے عزتی کی گئی، اور اب اس کو اندازہ ہوا کہ اب میرا نفاق لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ اب اس موقع پہ یہ شخص بھاگ کر مسجد نبوی سے باہر جانے لگا، تو جب یہ باہر نکلنے لگا تو دروازے پہ کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو، اب تمہارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور سے صدا کرو کہ حضور اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے بعد اخلاص اختیار کر لو، خدا اور رسول کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اس شخص نے بگڑ کر کہا کہ پہلے تم نے کہا ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا، اس کے بعد تم نے زکوٰۃ کے لیے کہا، میں نے زکوٰۃ بھی دی، اب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی، اور جیسا کہ میں بارہ عرصے عرض کر چکا ہوں، پچھلی دفعہ ہم نے جو پوری وہ تاریخ کا مرحلہ وار جائزہ لیا تھا، اس میں مین کردار تو اس شخص کا ہے، لیکن وہ تو حضرت کے بعد بڑے بڑے سردار بھی اس کے ساتھ تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ تقریباً یہ جو اوس و حضرت کے لوگ ایمان لانے والے تھے، ان کی دو تہائی جو ہے وہ تعداد منافقین پہ مشتمل تھی۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ جب 1000 کا جو قافلہ جو غزوہ احد پہ نکلا، تو 300 تو اس کے ساتھ واپس آ گئے تھے اور مزید بھی کچھ لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد یہ جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی حکمت عملی اختیار کی، ایسی مار ان جو ہے وہ منافقین کو پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی تک ان کا کردار تقریباً جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا، منافقین ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن جب یہودی مدینے سے نکالے گئے، ذلیل ہوئے، پھر خیبر میں جا کر آباد ہوئے، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ گھڑ چھوڑ کے ذریعے سے یہ سارے کام چل رہے تھے، پھر خیبر سے بھی ذلیل کر کے ان کو نکال دیا گیا، تو اب وہ سپورٹ ان کی ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد، اس طرف سے بھی ان کو کوئی مطلب یہ کہ مدد نہیں مل سکی۔ اور پھر غزوہ تبوک کے حالات میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا، اور انہوں نے جو مرکز قائم کیے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ سویلم نامی شخص کا گھر جو ہے اس کو گرا دیا گیا، اور مسجد جو انہوں نے مسجد درار کے نام سے بنا رکھی تھی، وہ سالسوں کا گھر تھا، اس کو آگ لگوا دی گئی۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے ان کا وہ کردار جو ہے وہ ختم ہوا، اور یہ منافقین پھر جو ہے ان کو جو باہر سے سپورٹ ملتی تھی ادھر ادھر سے سازشیں کرنے کے لیے, تو وہ ان کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ سپورٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی, تو ان کا کردار جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ گناونی سازشیں جو کرتے تھے ان کا موقع جو ہے وہ ان کے لیے اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک ختم ہو یا کم ہو گیا. لیکن اس عرصے میں غزوہ تبوک کر ان تک جو ہے ان کی سازشیں, یعنی غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک کر تک ان کی سازشیں جو ہے وہ پورے عروج پر تھی. تو اس موقع پہ اس شخص سے جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ, رسول تمہارے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں, تو یہ لوگ جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ منہ موڑ لیتے تھے. سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. اچھا ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو, ان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ جب یہ خود سے یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا رسول اللہ کے سامنے ان کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرے, تو اب رسول اپنی طرف سے اگر بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے تو اس دعا کا ان کو کیا فائدہ پہنچے گا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہمیں اپنے طرز عمل کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی صاحب میری صفات اور سفارش کر لیں گے, میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو شفاعت اور سفارش کے قابل جب تک نہیں بناؤں گا کسی اور کی شفاعت اور سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, وہ میرے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکے گی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں بخشش اور مغفرت کا مستحق بنوں, یا کسی کی شفاعت اور سفارش میرے حق میں نافع ہو سکے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ سورہ مبارکہ اس سورت کے بعد نازل ہوئی, وہاں ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اگر آپ 70 مرتبہ بھی اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ پھر بھی ان منافقین کو نہیں بخشے گا. میرے بھائیو یہ دیکھیے, مجھے میں آپ سے عرض کیا تھا نا کہ آخری ایک گناہگار مسلمان کے لیے جو آخری چارہ ہوتا ہے وہ اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. تو جب کسی شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شخص یا گروہ کے بارے میں اللہ یہ بات ارشاد فرما دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, تو اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آخری سہارا بھی انسان سے چھین جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا. اب عبداللہ بن ابی کی جب موت واقع ہوئی, اس شخص کے جو کردار تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا. ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, اگر ان میں سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو قطعاً اس کے لیے نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے, ولا تقوم علی قبره, اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے. انم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون, ان کی موت فسق و فجور پہ ہوئی ہے, مرتے دم تک یہ فاسق اور فاجر رہے ہیں, اللہ اور رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا. یہ فاسق کا لفظ قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا ہے. ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسق و فجور سے مراد یہ چھوٹے موٹی غلطیاں اور برائیاں ہیں, ان کو فسق و فجور کہہ دیا جاتا ہے. فاسق پہ معنی ہوتے ہیں جان بوجھ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا فسق کہلاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر آدمی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جان بوجھ کر کرتا ہے اور اس پہ پھر اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے, وہ بہت بڑا جرم اللہ کے ہاں بن جاتا ہے, اور پھر وہ سچی توبہ کیے بغیر جو ہے اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوتا. اس لیے منافقین کے لیے اکثر جو ہے وہ فسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وماتوا وهم فاسقون, وہ فسق کی حالت میں مرے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر رہے تھے وہ عمدن کر رہے تھے. بھول چوک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں, توبہ استغفار سے اللہ کے ہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن نہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور نہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشیں گے. ارشاد فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ جو رسول کے ساتھی ہیں ان کے اوپر مال خرچ نہ کرو. اور اس کے بعد حتی ينفضوا, جب تم مال خرچ نہیں کرو گے تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. تم لوگوں نے تو ان کو کھلا پلا کر جو ہے اس نوبت تک پہنچایا ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, منافقین کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو. حتی ينفضوا, یہاں تک یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. اب یہ بات منافقین نے کہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے لیے ہیں, اللہ ان کا مالک ہے, لیکن ان منافقین کو اتنی فہم و فراست حاصل نہیں ہے, اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ اس حقیقت کو پا سکیں. ایک بات تو یہ کہی تھی منافقین نے کہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو یہ تاکہ یہ چلتے پھریں, چلتے بنے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس مدینہ پہنچیں گے, جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے, لا یخرجن العز منہا الاذل, تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت حقیقت میں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور مخلص مومنین کے لیے ہے, لیکن منافقین جو ہیں ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے. دو باتیں یہاں کہیں گے منافقین کی طرف سے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اور ان کے ساتھی ہیں ان کے اوپر مال خرچ نہ کرو, اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب ہم واپس مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یہ گفتگو عبداللہ بن ابی نے کی غزوہ بنی المستلق سے واپسی پہ. ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس لوٹے تو ایک کنواں راستے میں پڑتا تھا مورائسیہ کے نام سے. اس کنویں پہ جب مسلمان, اس کنویں پہ جب یہ قافلہ رکا, انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اور وہاں پہ دو آدمیوں کے درمیان پانی وغیرہ میں کے بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا. ان میں ایک مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور ایک انصار تھے. جب ان کے درمیان اختلاف ہوا, عبداللہ بن ابی کو اس کا علم ہوا, تو وہ شخص اس معاملے کو اور ہوا دینے کے لیے اور آپس میں ان کو بڑکانے اور لڑانے کے لیے وہاں پہنچ گیا, کیونکہ وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا تھا. وہاں پہ لوگوں نے یہ کیا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ گیا کہ انصار نے انصار کو آواز لگائی اور مہاجرین نے مہاجرین کو آواز لگائی, اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی. آپ وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ منافقین کی اس سازش کی وجہ سے اور اس معاملے کو ہوا دینے اور بڑھپانے کی وجہ سے اب انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہیں. ابھی جو مسلمان اکٹھے دشمن کو شکست دے کر واپس آئے ہیں, تو منافقین کی سازش کی وجہ سے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ منافقین کا کردار جو ہے وہ ہر دور میں, اس دور میں بھی اس کے بعد کے بعد واقعات میں نظر آیا, اور آج تک تاریخ کے اندر منافقین کا یہ کردار رہا ہے کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں باہم لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا جاہلیت کی اس پکار میں تمہارے لیے ابھی بھی کشش موجود ہے؟ یہ دیکھیے, یہ جو عصبیت ہوتی ہے نا, کہ جب ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے اور اپنی مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگوں کو بلا رہا ہے, انصار کو بلا رہا ہے, دوسرا مہاجرین کو بلا رہا ہے, یہ وہ خاندانی عصبیت ہے, یہ وہ نسلی عصبیت ہے جس کا کلا کما اسلام نے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اقدامات خود ایسے کیے ہیں تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ابھی تک تمہارے لیے اس جاہلیت کی پکار میں تمہارے لیے کشش موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ کے رسول نے جاہلیت کی پکار قرار دیا ہے، اور جو اس پکار کے اوپر اکٹھے ہونے والے ہیں گویا کہ وہ جاہل لوگ ہیں، اسلام کی روشنی سے نا آشنا ہیں وہ لوگ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان ایک لڑائی کی کیفیت بن گئی تھی، ایک جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی، اس کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کیا اختیار کی. حضور نے اپنے عام طریقہ کار سے ہٹ کر اس قافلے کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا. قافلہ وہاں سے چل پڑا، اتنا چلایا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ 30 گھنٹے تک یہ لوگ سفر کرتے رہے، اور اتنا طویل سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قافلے کو نہیں کروایا. حضور کے پیش نظر یہ تھا کہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ ہے وہ چلنے کا حکم دیا جائے کہ تھک ہار کر جب یہ کسی جگہ پہ جا کر لیٹیں گے، قافلہ پڑاؤ ڈالے گا، تو ان کے ذہن سے یہ ساری چیزیں تھکاوٹ کی وجہ سے نکل جائیں، تاکہ وہاں یہ بیٹھ کر پھر ایک دوسرے کے خلاف چیئے میں گوئیں اور سازشیں نہ کر سکیں، بلکہ ان کو اگر کسی چیز کی فکر ہو تو صرف یہ کہ لیٹیں اور ان کو نیند آ جائے، سو جائے، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ سے نکل جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور تربیت کا ایک طریقہ تھا. لیکن اس موقع پہ جو کردار عبداللہ بن ابی نے ادا کیا، ایک تو اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ نہ کرو. جب اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب صورتحال تمہارے سامنے ہے، اصل میں وہ مہاجرین میں سے جو شخص تھا اس نے لات مار دی تھی اس انصار میں سے ایک شخص کو جب وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو اب لات مارنا اس دور میں، یہ لوگ جو اوس و خزرج جو تھے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ یمن سے آئے ہوئے یہ قبائل تھے، اور یمنیوں میں کوئی پیچھے سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ ان میں سے کسی کو اگر کوئی لات مار دیتا تھا وہ اس کی اپنے لیے بہت بڑی توہین سمجھتے تھے. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا کہ ایک مہاجر نے ہمارے انصار کو جو ہے وہ لات رسید کر دی ہے. تو اس معاملے کو لے کر جب وہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے کہ عبداللہ ہمیں تو تم سے ہی کچھ امید تھی، اور اب نوبت یہاں تک آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو کھلایا پلایا اور اب ہمیں لات رسید کر رہے ہیں، وہاں پہ عبداللہ بن ابی نے پھر یہ باتیں کہی تھی. اس نے یہ کہا کہ پچھلی دفعہ میں بات کوٹ کر چکا ہوں، اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا ہی کیا درا ہے، تم ہی لوگوں نے ان کو کھلایا پلایا ہے، اور اب ان کی مثال ایسے ہے نعوذ باللہ کہ جیسے کتے کو کھلاؤ اور پھر وہ تمہیں واپس بمبوڑنے کے لیے آئے، تمہیں کاٹ کھانے کے لیے دوڑے، تمہاری مثال ایسے ہے. اس نے یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں تو یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں نعوذ باللہ، ہم عزت والے ہیں تو وہاں پہنچ کر ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، ان کو کھلانا پلانا بند کر دیں گے. یہ باتیں جو اس نے کہی، تو ان باتوں کو ایک مخلص صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سن لیا، اور انہوں نے یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایسی ایسی باتیں تم نے کی ہیں، تو وہ صاف انکار ہو گیا، اور جیسا کہ منافقین کا کردار رہا ہے اس نے قسمیں کھا لی. اس پہ ہوا یہ کہ اوس و خزرج کے بھی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل میں بہت کم سین صحابی تھے لیکن بڑے مخلص مسلمان تھے، تو ان لوگوں نے بھی، کچھ قبیلے کے سرداروں نے بھی اور بڑے لوگوں نے اور اس کے ٹولے کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، لوگوں نے کہا کہ جی یہ عبداللہ بن ابی تو یہ ہے کہ اتنا جہاندیدہ بزرگ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک بچے کی بات سے اعتبار کر رہے ہیں. تو یہاں اس مطلب یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے. خیر وہ وہاں سے چلا یہ قافلہ، پھر کہیں جا کر اگلی منزل پہ جب یہ قافلہ رکا، اور اس کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا، ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حتی ینفدو، یہاں تک کہ یہ مطلب یہ ہے کہ چلتے بنے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ منافقین نے یہ بات کہی ہے، اور وہ دوسری بات کی انہوں نے یہ کہا کہ اب مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، گویا کہ ہم عزت والے منافقین اور ذلیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے. یہ بات بھی اس نے کہی، قرآن نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ یہ باتیں منافقین نے کہی. اب ہوا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن جو ہے وہ صاف ہو گئی کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بالکل سچی تھی، قرآن نے ان کی سچائی کی تصدیق کر دی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا اور عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ خود آ کر مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تم مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم نے یہ کہا کہ عزت والے مدینہ پہنچ کر ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے باپ ہو لیکن ذلیل تم ہو اور عزت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی. یہ ہے یعنی مخلص ایمان، مخلصانہ ایمان اور منافقانہ ایمان کے اندر فرق، جس سے یہ کردار بنتا ہے، یہ کردار اس سے ظاہر ہوتا ہے. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، چونکہ جب ان کو اس بات کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ عبداللہ بن عبی نے ایسی باتیں کہیں ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا لوں منافق کی. تو حضور نے فرمایا تھا نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پھر پوچھا کہ عمر بتاؤ جو سزا اس کو اب ملی ہے اس سے بہترین سزا کوئی ہو سکتی ہے کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑے ہے کہ ذلیل تم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی عزت والے ہیں. ایسی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دی، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ کردار ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کسی حد تک ختم ہو گیا تھا، باہر سے بھی سپورٹ ختم ہو گئی اور اندر سے یہ اس قدر بے نقاب ہو کر ذلیل ہو گئے تھے کہ بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا بلکہ اس کی مخالفت کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا. تو یہ وہ واقعہ تھا جس کی تصدیق منافقین نے اپنی جھوٹی قسموں سے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی اور منافقین جھوٹے تھے اور اپنی جھوٹی قسموں کا جیسا عام طور پر سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو بے نقاب کر دیا کہ ایسی حرکتیں جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا رکوع ہے وہ بہت مختصر ہے، اور اس دوسرے رکوع میں خطاب عام مسلمانوں سے ہیں، عام مومنین سے ہیں، اور اس دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نفاق کا علاج تجویز کیا ہے. حقیقت میں نفاق کی بیماری میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے مال کی محبت. جتنے باقی سارے مسائل ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. جیسا میں پچھلی دفعہ حدیث صاحب کے سامنے رکھی تھی کہ منافق کی ساری سوچ پیٹ کے گرد گھومتی ہے، وہ جو کچھ سوچتا ہے پیٹ کے حوالے سے اور اپنی منفعت کے حوالے سے سوچتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو حل تجویز کیا ہے، اس کا جو علاج تجویز کیا ہے، اس کی کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ نفاق جو ہے اگر اس کے ساتھ الف لگا کر اس کو انفاق بنا دیا جائے تو یہ نفاق کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے نفاق دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ الف لگا کے اس کا علاج انفاق کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے راستے سے غافل نہ کر دیں. یعنی منافقین جو ہیں کس وجہ سے حق سے اور سچائی سے اور حقیقت سے رکے ہوئے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال اور اولاد اور اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے. تو اے مومنو، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل و عیال اور مال کی محبت تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور تم اس دین کے تقاضے پورے کرنے سے رک جاؤ، اللہ اور رسول کے ذکر سے رک جاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت سے رک جاؤ. مال اور اہل و عیال کی اور بیوی بچوں کی محبت حرام اور ناجائز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. ہر انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، اہل و عیال سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کی محبت پہ غالب آ جائے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کسوٹی مسلمانوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ کل ان کان آبا حکم و ابنا حکم و ازواج حکم و شیرت حکم و مال طرف تو منہ و تخت و مسا کے نہ تردونہ و تجارت تخشونہ و مسا کے نہ تردونہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میزان اور ایک ترازو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہر مسلمان کے سامنے رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو اس میزان کے اوپر پوری طرح وزن کر کے دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سارے علائق دنیاوی گن دیے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے تعلق، جتنے بھی انسانی تعلق ہو سکتے ہیں ان سب کو گنایا، اہل و عیال، بیوی بچے، بہن بھائی، اولاد، والدین، رشتے سارے نہ، غیر جن کو انسان بڑی تزئین اور آرائش کرتا ہے، ان کے اوپر پیار پیسہ بھی لگاتا ہے، اس کا دل ان کی چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مال و دولت اور کاروبار اور تجارت جہاں پہ اس نے سب کچھ لگایا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو وہاں وقف کیے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی علائق دنیاوی ہیں، جن دنیا کی چیزوں سے انسان کا تعلق ہو سکتا ہے، اگر تمہیں محبوب ہیں زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، ان تین چیزوں میں سے اگر ان دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، خدا ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں کن لوگوں کو فاسق قرار دیا گیا؟ جو اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کے مقابلے میں دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بھی اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لیں جب خدا اور رسول کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی مطالبہ آتا ہے. اور مطالبہ آنے کی کیا بات ہے؟ مطالبہ اگر کوئی کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کا یہ تقاضا ہے. اس وقت ہماری قوم، ہماری امت، ہمارا ملک، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف سے کفار، مشرکین اور منافقین ایک صف کے اندر بالکل کھڑے صاف نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف بڑے کم وسائل کے ساتھ اللہ کے کچھ کمزور بندے، لیکن الحمدللہ کہ ان کا ایمان پاروں سے زیادہ مضبوط ہے. اس کفر کی یلغار کے سامنے اور منافقین کی صفوں کے سامنے کھڑے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملکوں کو بچانا چاہتے ہیں. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا روپیہ پیسہ ہے، وہ ہماری ضرورتوں پہ، اپنے مکانوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ہمارے بیوی بچوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ہماری پراپرٹیاں بنانے اور خریدنے کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے خرچ ہو رہا ہے، شادی بیاہ اور اللوں ترلوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. لیکن میں اپنا جائزہ لوں کہ ایک مہینے کی میری حلال کی کمائی میں سے، میں نوکری کرتا ہوں یا کاروبار کرتا ہوں، ایک مہینے کی حلال کی کمائی سے اس حق اور باطل کے مارکے میں کتنا پیسہ دیتا ہوں؟ ہم اپنا جائزہ لیں نا. یہ قرآن دوسروں کے لیے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے ہے. ہم میں سے ہر ایک اس میں اپنی تصویر دے کے میں کہاں کھڑا ہوں. مال کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ اس وقت خدا کا دین مغلوب ہے، مظلوم ہے. ہم اس خدا کے دین کو مغلوب سے غالب کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ کتنا حصہ ان کوششوں کے اندر میرا؟ پھر مجھے پتا چل جائے گا کہ میں منافقین کی صف میں کھڑا ہوں یا مومنین کی صف میں کھڑا ہوں. کوئی دوسرا میرے کردار کے بارے میں نہیں جان سکتا، میرے بارے میں نہیں جان سکتا، لیکن میں اپنے بارے میں تو بہت اچھی طرح، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر بہت اچھی طرح گواہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا کردار کیا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہر آدمی قرآن کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یقین کیجئے کہ اگر امت کی یہ کشتی ڈوب گئی، یا بالفرض جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر ہمارے ملک کی یہ کشتی ڈوب گئی، تو وہ جائیدادیں اور وہ، مطلب یہ ہے کہ کارخانے اور وہ فیکٹریاں اور وہ کاروبار اور وہ تجارتیں اور وہ پیسہ جو کچھ میں نے بنایا ہوا، کیا کام آئے گا میرے اور آپ کے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اور کی حقیقت کو پہچان لیا تھا، جب عورتیں اپنے زیورات اتار کر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر دیتی تھی، تو لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ خدا نے تو اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنا لباس اور اپنا زیور بھی اتار کر دے دو. تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے، اگر وہ اسلام محفوظ نہیں رہا تو میں زیور پہن کر کیا کروں گی؟ کیا یہ جذبہ آج ہمارے اندر ہے، میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، ہماری خواتین کے اندر ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی روشنی میں آج قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، اس جذبے کو دوبارہ ابھاریں، منافقانہ طرز عمل کو چھوڑیں اور سیدھے طریقے سے خدا اور رسول کے ساتھ اخلاص اختیار کریں. خدا کی قسم، اگر آج ہمارے 10% وسائل بھی اس ایمان اور ملک کی دفاع کے اندر لگنے شروع ہو جائیں، تو کفر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، منافقین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم تو سب کچھ بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، سب کچھ جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نفاق کا علاج کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ان کی محبت میں جو ہے غرق ہو کر تم خدا کے راستے سے اور دین کے تقاضوں سے رک نہ جانا. ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا طرز عمل اختیار کرے گا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، ہم نفع حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے جو تم کر رہے ہو. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، بڑی ہلا دینے والی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. فرمایا وَأَنفِقُوا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، اللہ نے اس کا علاج یہ بتایا کہ نفاق کو انفاق بنا دو،
فرمایا وہ ان پھینکو اور خرچ کرو مما رزقناکم جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, یعنی فرمایا کہ بس پیسے خرچ کرو, مما رزقناکم جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے. خدا نے آئے مسلمانوں اگر ہمیں مال دیا ہے تو مال خرچ کریں, ذہانت اور قابلیت دی ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو لگائیں, علم دیا ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو لگائیں, ظاہر وسائل دیے ہیں تو ان کو اقامت دین کے لیے, خدا کے دین کے غلبے کے لیے اور دفاع دین کے لیے لگائیں. اس لیے کہ اسلام اور مسلمان تو اس وقت تقریباً دفاعی پوزیشن میں ہی کھڑے ہیں. اس دفاع میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے, اسی کردار کی روشنی میں آخرت میں ہمارا کردار طے ہوگا. اور یقین کیجئے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں جیسا غزوہ تبوک کے موقع پر تھا, تو اس وقت نماز نجات کا ذریعہ نہیں بنا کرتی. اس وقت اگر آپ سورہ توبہ کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں تو اس سورہ توبہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اس موقع پہ جن لوگوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو بچا کر رکھا, ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیا کہ اب اس کی تلافی یہ کسی ذریعے سے بھی نہیں کر سکتے, اور یہ لوگ فاسق و فاجر و جہنمی, سوائے ان چند مخلص لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے طرز عمل پہ شرمندگی کا اظہار کیا تھا, مخلص مومن تھے, غلطی ان سے ہو گئی تھی, توبہ طائب کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے قرآن سے آسمان سے وحی نازل فرمائی تھی. ان چند لوگوں کے علاوہ باقیوں کا جو منافقانہ کردار تھا کہ اپنے مالوں کو بچا لو, اپنی جانوں کو بچا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما لیا یہ تم نے اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وان سے کوئی مار رکھنا کو من قبل این یات یا حدا کو مل موت, جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے لگاؤ اور کھپاؤ, موت کے آنے سے پہلے لگا دو. اسی بلا میں موت آئے گی جن میں سے کوئی بھی چیز تمہاری اپنی نہیں رہے گی, تمہارا اپنا وہ ہوگا جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا, پہن کر پھاڑ لیا, جو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. فرمایا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, ایسا نہ ہو کہ جب موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہو تو حسرت اور افسوس کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ بندہ یہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, دیکھیے میرے بھائی موت مجھے اور آپ کو بھی آنی ہے, ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم حسرت کے ساتھ خدا کے سامنے یہ عرض کریں جو اللہ تعالیٰ قرآن یہاں کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے خدایا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, کس لیے دے دے, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, کوئی صدقہ خیرات کر کے صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جب کسی کی موت اجل آ جاتی ہے, جب وعدہ اللہ کا پورا ہو جاتا ہے, خدا پھر کسی کو مہلت نہیں دیا کرتا, وہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال ہم پوری طرح باخبر ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس حسرت اور افسوس کے سوا کچھ باقی نہ بچے, اور اس وقت تم یہ کہو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, لیکن تمہیں ہرگز مہلت نہیں ملے گی, لہذا اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کر لو, نیکی بھی کر لو, آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ بھی جمع کرا لو. یہ منافقین کا وہ کردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں وہ کھل کر ہمارے سامنے آیا ہے, جو ان کا طرز عمل ہے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں, پھر اپنی قسموں کے ذریعے سے ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفاق کا علاج یہ بتایا کہ مال اور اہل و عیال کی محبت کے بجائے ان چیزوں کو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں تمہارے پاس ہیں, ان کو اللہ کے راستے میں لگا دو اور کھپا دو, یہی تمہارے لیے کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, ہمارے ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد.